بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ اس کے بعد نشر ہوگا نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے۔ ایرانی فن تعمیر ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے پیش کی جاتی ہیں عالمی خبریں۔ تو عالمی خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی جناب عباس سید موجود ہیں، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ہنگری کے اپنے ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں جنگ اور پابندیوں کی مخالفت پر مبنی ایران کے اصولی موقف پر زور دیا ہے۔ عراق کی حشد و شابی کے 8ویں یوم قیام کی مناسبت سے صوبہ دیالی میں واقع اس فورس کے مرکز میں پریڈ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بحرین کے بادشاہ نے اس ملک کی ثقافتی میراث کو صرف اس جرم میں برطرف کر دیا، معاف کیجیے گا، بحرین کے بادشاہ نے اس ملک کی وزیر ثقافت کو صرف اس جرم میں برطرف کر دیا کہ انہوں نے غاصب سے انہی حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا۔ اور افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ترجمان نے واشنگٹن سے افغانستان کے امور میں مداخلت نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ہنگری کے اپنے ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں جنگ اور پابندیوں کی مخالفت پر مبنی ایران کے اصولی موقع پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران یوکرین کے بحران کے سیاسی حل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہنگری کے اپنے ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران یوکرین کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کیے جانے کا خواہاں ہے اور وہ اس کے پرامن طریقے پر توجہ بھی مرکوز کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران بحران یوکرین کو سیاسی طریقے سے حل کیے جانے کی کوششوں کے دائرے میں ماسکو اور کیوف کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس سلسلے میں مسلسل صلاح و مشورہ بھی جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران خوراک و توانائی کی سیکیورٹی اور ان کے تحفظ پر بھی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے اور اس سلسلے میں بھی ایران کا بھرپور تعاون جاری ہے اور اس بارے میں بھی روس اور یوکرین کے ساتھ مذاکرات اور گفتگو کا عمل انجام پا رہا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران بحران یوکرین اور اختلافات کے آغاز سے ہی مسئلے کو پرام طریقے سے حل کیے جانے کے اپنے مواقع پر زور دیتا رہا ہے اور تہران نے تمام فریقوں سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی بنیاد پر بین الاقوامی حقوق کا پاس ہو لحاظ رکھیں اور ان حقوق کی پابندی کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں ہنگری کے اپنے ہم منصب کے گزشتہ سال کے دورہ ایران اور دونوں ملکوں کے درمیان طے شدہ سمجھوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہنگری کے ساتھ تعلقات کی تقویت اور ان تعلقات کو فروغ دینا ایران کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں، ان جملہ مختلف امور میں استعمال کے لیے پرامن مقامی جوہری ٹیکنالوجی میں ایران کی ترقی اور پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے مختلف قسم کی سطح پر ایران کی جانب سے تعاون اور دونوں ملکوں کے درمیان تجربات کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسی طرح اس گفتگو میں ایرانی عوام کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے عمل کے بارے میں بھی کہا کہ ایران پرامن جوہری ٹیکنالوجی کا تحفظ اور اسے فروغ دیے جانے کا پختہ عزم رکھتا ہے اور ایک اچھے اور پائیدار سمجھوتے کے اصول میں بھی سنجیدہ رہا ہے اور یورپی یونین کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکی فریق بھی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے گا اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے فوری اقدام اور اس سلسلے میں آسان راستہ اختیار کرے گا۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں ہنگری کے وزیر خارجہ نے بھی تہران اور ہنگری کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ہنگری کی حکومت بین الاقوامی اداروں میں ایران کے متوازن رویے کی ہمیشہ حمایت کرتی رہی ہے۔ ہنگری کے وزیر خارجہ نے اسی طرح توانائی کی سیکیورٹی میں ایران کے اقدامات کو سراہتے ہوئے اس مسئلے کو یورپ اور پوری دنیا کے لیے ایک حیاتی مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ توانائی کی عالمی منڈیوں میں ایران کی مستحکم موجودگی تمام ملکوں اور قوموں کے مفاد میں ہے۔ ایران کے خلائی ادارے کے سربراہ نے بتایا کہ ایران میں تیار شدہ ایک اور سیٹلائٹ خلا میں روانہ ہونے کے لیے تیار کر لیا گیا ہے۔ ایران کے سپیس کے ادارے کے سربراہ حسن سالاریا نے کہا کہ یہ سیٹلائٹ موسم خزاں میں خلا میں بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران اور علاقے کے دیگر ممالک کی خلائی ٹیکنالوجی کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ کہ ایران نے اپنی صلاحیتوں اور ملک کی گنجائشوں کے بلبوتے پر ترقی کرتے ہوئے سلسلے کی ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کی جانب سے عائد تمام پابندیوں کے باوجود اسلامی جمہوری ایران نے خلائی ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں ضروری مہارت اور وسائل حاصل کر کے اس میدان میں قدم جمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلائی ٹیکنالوجی کے سلسلے میں گزشتہ چار دہائیوں سے ترقی کا سلسلہ کبھی رکا نہیں ہے۔ حسن سالاریا نے زور دے کر کہا کہ پابندیوں نے ایران کو خود کفالت کا راستہ دکھا دیا۔ خلائی ادارے کے سربراہ نے مزید کہا کہ آج اسپیس کے شعبے میں ترقی کسی بھی ملک کے اقتدار اعلی کو یقینی بنانے میں مرکزی کردار ادا کر سکتی ہے۔ عراق کی حشد الشعبی کے آٹھویں یوم تاسیس کے مناسبت سے صوبہ دیالی میں واقع اس فورس کے مرکز میں پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی نے فوجی دستوں کا معائنہ کیا۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ پریڈ المحمداوی فوجی مرکز میں منعقد ہوئی جو صوبہ دیالہ کے مرکزی باقوبہ کے مضافات میں واقع ہے۔ پریڈ کے دوران حشد الشعبی کے نوجوانوں نے اپنی فوجی مہارتوں اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور ٹینک، بختر بند گاڑیوں اور بھاری گولہ باری کے ہتھیاروں کی نمائش بھی کی۔ وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی نے، جو مسلح افواج کے اعلی کمان کے سربراہ بھی ہیں، پریڈ کا معائنہ کیا۔ اس پروگرام میں وزیراعظم سمیت عراق کی متعدد سیاسی، ثقافتی اور فوجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پریڈ کے اختتام پر بزرگ دینی مرجع آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے ساتھ تجدید عہد کا بھی اعلان کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ عوامی رضاکار فوس الحشد الشعبی بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے حکم پر 13 جون 2014 میں تشکیل پائی تھی۔ اس فورس کے جوانوں نے عراق میں داعش کو کچلنے میں مرکزی کردار ادا کیا اور آج بھی دسیوں لاکھ نوجوان اس فورس کے پرچم کے تحت عراق کی سیکیورٹی کی ضمانت فراہم کیے ہوئے ہیں۔ شمالی عراق میں ترکی کے فوجی اڈوں پر حملے کی ذمہ داری دو نامعلوم گروہوں نے قبول کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر ترک فوج نے عراق کو ترک نہیں کیا تو اگلا قدم خود ترکی کے اندر اٹھایا جائے گا۔ عراق کے استحکامتی گروہوں نے شمالی عراق پر ترک فوج کے حملے کے جواب میں شمالی عراق کے صوبہ نینوا کے باشیکا علاقے میں زیلیکان نامی ترک فوجی ٹھکانے کو کم از کم 14 راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس سے قبل 2 ڈرون طیاروں نے عراق کے صوبہ دہوک میں واقع شہر باکرنی میں ترک فوجی اڈے کو اپنے حملہ کا نشانہ بنایا تھا۔ عراق میں کرد پریس ذرائع کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری سرایہ اولیاء دم نامی گروہ نے قبول کی ہے۔ بحرین کے بادشاہ نے اس ملک کی وزیر ثقافتی میراث کو صرف اس جرم میں برطرف کر دیا کہ انہوں نے غاصب سنی حکومت کے سفیر سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ چند روز قبل منامہ میں متعین امریکی سفیر کی رہائش گاہ میں ایک پروگرام کے دوران پیش آیا۔ اس پروگرام میں وزیر ثقافتی میراث مئی بن محمد آل خلیفہ نے نہ صرف سیونی سفیر سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا بلکہ غاصب سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کھل کر مخالفت بھی کی۔ اس واقعے کے بعد بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے انہیں اپنے عہدے سے برطرف کر دیا۔ یاد رہے بحرینی عوام بادشاہ حکومت کی جانب سے غاصب اسرائیلوں کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے سخت مخالف ہیں اور اس غداری پر اپنی برہمی بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ واضح ہے بحرین کی بادشاہی حکومت نے ٹرمپ کی ثالثی میں سن 2020 میں تعلقات معمول پر لانے کی دستاویزات پر دستخط کیے تھے جسے بحرین اور علاقے کے عوام، فلسطینی عوام اور مسئلہ قدس کے ساتھ کھلی غداری قرار دے رہے ہیں۔ فلسطین کے نائب وزیراعظم ناصر الدین شاعر غربی اردن کے قریب ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کے سابق نائب وزیراعظم ناصر الدین شاعر غربی اردن کے قریب ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے جنہیں علاج اور معالجے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے اہم اراکین میں سے، انہیں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، تاہم گولی ان کے پیر میں لگی اور وہ بال بال بچ گئے۔ المیادین ٹی وی چینل نے بھی مقامی ذرائع کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ شاعر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں اس حملے کو ایک شرمناک اقدام قرار دیا اور اس حملے کی مکمل تحقیقات اور ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم آزادی فلسطین نے بھی اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک مجرمانہ اقدام قرار دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی ٹیلی فون پر فلسطین کے سابق نائب وزیراعظم ناصر الدین شاعر سے گفتگو میں ان کا حال پوچھا اور اس قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ترجمان نے واشنگٹن سے افغانستان کے امور میں مداخلت نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے افغانستان میں امریکہ کی مداخلت پر واشنگٹن کو خبردار کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان نے دوحہ سمجھوتے پر عمل کیا ہے اور وہ کسی کو بھی سرزمین افغانستان کو کسی ملک کے خلاف استعمال کیے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان کے اس ترجمان نے کہا کہ طالبان انتظامیہ شریعت اسلام کے مطابق تمام شہریوں کے حقوق کی پابند ہے۔ ذبیع اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان میں مرد و خواتین سب محفوظ ہیں اور اقلیتوں کے حقوق کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ اس ترجمان کے بقول طالبان کسی بھی ملک کے اندرونی امور میں مداخلت کے خلاف ہیں اور وہ افغانستان میں بیرونی مداخلت کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے افغانستان کے بارے میں ایک بیان میں اس ملک میں انسانی حقوق، عورتوں کی آزادی اور حکومت کی موجودہ شکل و صورت پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ امریکہ نے طالبان انتظامیہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے افغانستان کے اربوں کے ذخائر مسدود کر رکھے ہیں جس کی بنا پر اس ملک میں شدید اقتصادی مشکلات پائی جاتی ہیں۔ ہندوستان کے چیف جسٹس نے ملک کی الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا جانبدارانہ اور ادھوری خبریں دیتا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق رانچی میں ایک اکیڈمک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف ہندوستان این وی رمنا نے کہا کہ نیو میڈیا ٹولز میں وسیع پیمانے پر تشریح کرنے کی توانائی ہوتی ہے لیکن ملک کا میڈیا صحیح، غلط، اچھے، برے اور اصلی اور نقلی میں فرق کرنے میں قاصر ہے۔ ہندوستانی چیف جسٹس نے ملک کے الیکٹرانک میڈیا پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ جمہوریت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا بغیر تحقیق کے کنگارو کورٹ چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی سابق ترجمان اور گستاخ رسول نوپور شرما کے پیغمبر اسلام کی شان میں دیے گئے بیان پر سپریم کورٹ کے ججوں کے ریمارک کے بعد جس طرح سے ججوں کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر نشانہ بنایا گیا وہ قابل افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ججوں کی طرف سے جوابی بیان نہیں دیا گیا تو اسے کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ چیف جسٹس آف ہندوستان نے کہا کہ معاملات کو طے کرنے میں میڈیا ٹرائل معیار نہیں بن سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے میڈیا ٹرائل ہونے لگتا ہے اس کے پیش نظر ججوں کو فیصلہ سنانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ سحر عالمی نیٹ ورک نے بہترین دستاویزی پروگرام الغدیر فیسٹیول کا ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد ایوارڈ کو سردار محاذ استقامت شہید ابو مہدی مہندس کے گھر والوں کو ہدیہ کر دیا ہے۔ سر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے تیار کردہ ڈاکومنٹری میں سے ایک یون پروگرام نے الغدیر فیسٹیول کے 13th ایڈیشن میں بہترین تحقیقی دستاویزی پروگرام کا ایوارڈ جیتا، اور یہ ایوارڈ سحر عالمی نیٹ ورک کے پروڈکشن ڈائریکٹر نے حاصل کرنے کے بعد اسے شہید ابو مہدی مہندس کے اہل خانہ کو ہدیہ کر دیا۔ اس پروگرام میں ایک کرد خاتون کی پیدائش سے لے کر درمیانی عمر کی زندگی کو دکھایا گیا ہے۔ کرد معاشرے کی ثقافتی رسم و رواج کو 20 منٹ کی اس ڈاکومنٹری فلم میں الفاظ کے بغیر مناظر کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں خبروں کے بعد اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی غلام عباس حیدری صاحب موجود ہیں۔ غلام عباس حیدری صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔
جی
حیدری صاحب، پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں پنجاب کی صورتحال سر فہرست ہے آج کل، جہاں سپریم کورٹ نے بالآخر حمزہ شہباز شریف کو عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، تو اس تمام صورت حال پر آپ کیا تجزیہ کریں گے، کیا تبصرہ کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حاشم صاحب، گزشتہ روز سے ہی پنجاب کی جو سیاسی صورت حال تھی وہ جو ہے بہت ہی خراب ہو گئی تھی، اور جتنے بھی چینلز تھے سب پہ یہی پنجاب اسمبلی کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں، اور اس وقت اس بحران میں شدت آ گئی جب 188 ووٹ حاصل کرنے کے باوجود پرویز الہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب نہ ہو سکے، اور 176 سیٹیں حاصل کرنے والے جو شہباز شریف ہیں، اس کے بیٹے حمزہ شہباز، اسے جو ہے ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ کا عہدہ جو ہے وہ ملا۔ اس پر جو ہے کل رات بڑے پیمانے پر تحریک انصاف نے احتجاجی مظاہرے کیے، انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی عمران خان نے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اور کل رات ہی انہوں نے پٹیشن دائر کر دی تھی، اور آج اس پر جو ہے سپریم کورٹ کے جو 3 رکنی فل بینچ ہے اس نے سماعت کی۔ البتہ آج جو ہے سماعت مکمل نہ ہو سکی، اس کی شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہو کہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے دوست مزاری صاحب، وہ جو ہے سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئے، یعنی لاہور رجسٹری میں، جس کے بعد ایک اہم ڈیولپمنٹ اس حوالے سے آج یہ ہوئی کہ حمزہ شہباز کو جو ڈی گریڈ کر دیا گیا، یعنی آج کے بعد سے وہ پیر تک وہ پنجاب کے عبوری وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور اس کے اختیارات بھی سپریم کورٹ نے محدود کر دیے، نہ کوئی اپائنٹمنٹ کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں گے۔ البتہ سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ حمزہ شہباز جو ہے سپریم کورٹ کے انڈر جو ہے یہ 2 دن کام کریں گے۔ جو پرویز الہی کے وکیل تھے انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ جو سماعت ہے وہ کل تک جو ہے اسے کل بھی جاری رکھیں, لیکن چونکہ سنڈے کی وجہ سے وہ عام تعطیل ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عطا بندیال صاحب, انہوں نے کہا کہ پیر کو جو ہے سماعت ہوگی. اب پیر کے روز جو ہے ایک مرتبہ پھر اس کیس کی سماعت ہوگی, البتہ لاہور رجسٹری سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں. اور سپریم کورٹ نے دوست مزاری اور اس طرح جتنے بھی وکلا ہیں سب سے کہا کہ پیر کے روز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں حاضر ہوں, اسلام آباد سپریم کورٹ میں, تاکہ وہاں جو ہے جو کیس کی جو سماعت ہے وہ ہو سکے. البتہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پیر یا پھر منگل کو جو ہے اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ سامنے آ جائے سپریم کورٹ کا. اور آج جو ہے جو سماعت ہوئی اس کے دوران عدالت نے یہ کہا کہ بادی نظر میں جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ جو ہے وہ قانون کے متصادم تھی, یعنی غیر قانونی رولنگ انہوں نے دی ہے. تو اس کے بعد جو ہے اب ایک جانب پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوا اور دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی اپنا اجلاس منعقد کیا اور پنجاب کی جو صورتحال ہے اس پر انہوں نے غور و خوض کیا. دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا گراف جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے. اور انہوں نے شہباز شریف, اسی طرح جو ہے آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور یہ کہا جا رہا ہے آج کی جو صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کہ شاید اکتوبر کے مہینے میں جنرل الیکشن کا اعلان ہو جائے, اس لیے بیک ڈور جو ہے وہ ڈپلومیسی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور سب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس جو سیاسی بحران ہے اس سے نکالا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی جو وہ گراوٹ کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے اور دوسری جانب جو ہے مہنگائی سے ستائے ہوئے عوام جو ہے ان کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں اور ملک میں عدم استحکام ہے. اور اسی عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں اور موجودہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان, انہوں نے کہا کہ جو صورتحال اس وقت بنی ہے ہم یہ صورتحال جو ہے سری لنکا کی صورتحال ہو رہی ہے اور خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم سری لنکا جیسے صورتحال سے دوچار ہوں, لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال پاکستان کی جاری رہی جو اس وقت ہے تو ملک کو جو ہے اب تک جو نقصان ہوا ہے اس سے اور بھی زیادہ نقصان ہوگا اور پاکستان کی معیشت جو ہے ڈاماڈول ہے, عدم استحکام کی صورتحال ہے اور عالمی سطح پر بھی جو ہے روپے کی جو وہ ویلیو ہے وہ کم ہوئی ہے. اور اس وقت جو ہے سب کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے, یعنی چونکہ پنجاب ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس حوالے سے وہ کیا فیصلہ کرے گی, کیونکہ پنجاب جو ہے وہ کافی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی مؤثر رہا ہے اور بڑا صوبہ ہے. اور اب جو ہے وہاں نون لیگ, پی ڈی ایم اور دوسری جانب تحریک انصاف اور قاف لیگ, ان سب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو یہ فیصلہ ہو جائے. اور قاف لیگ اور اس طرح جو ہے تحریک انصاف کو یہ توقع ہے کہ شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے. جی,
تو کیا آپ کی نظر میں تحریک انصاف کو کامیابی ملے گی اپنی مہم میں؟
دیکھیں جب انتخابات ہوئے تھے ضمنی تو اس میں 20 سیٹوں پر انتخابات ہوئے تھے, 15 سیٹوں پر جو ہے تحریک انصاف کو جو ہے کامیابی ملی, ایک پہ آزاد امیدوار کامیاب ہوا اور تین پہ جو ہے مسلم لیگ نون کو چار پہ مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی تھی. تاہم تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں 17 سیٹوں پر کامیابی ملی ہے, یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے, عوام نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چرایا ہے. تو اب جو ہے آپ نے دیکھا کہ کل رات بھی جو ہے عمران خان کی اپیل پر لوگ سڑکوں پر نکلے, چاہے وہ کوئٹہ ہو, اسلام آباد ہو, پشاور ہو یا لاہور ہو, لوگ بڑی تعداد میں نکلے اور انہوں نے جو ہے مخالفت میں نعرے بازی کی. حتیٰ کل جو ہے پہلی مرتبہ چودھری شجاعت حسین قافلی کو جو سربراہ ہیں اس کے خلاف بھی جو ہے نعرے لگے. اور اب جو ہے جو حالات ہیں وہ جو ہے بتا رہے ہیں, جس طریقے سے آج ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ میں, شاید میں یہ کہہ سکوں کہ جو فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق سامنے آئے گا.
جی حیدر صاحب, سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آئے گا, لیکن جو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے جو اقدام کیا 10 ووٹوں کو مسترد کرنے کا, وہ آپ کی نظر میں کیسا تھا؟
دیکھیں اس میں دو رائے ہیں، ایک یہ کہ دوست مزاری جو رائے انہوں نے 10 ووٹ مسلم لیگ قاف کے جو ہیں انہوں نے وہ کاؤنٹ نہیں کیے، مسترد کیے، یہ اختیار ان کو حاصل نہیں تھا، آج اس پر بھی سپریم کورٹ میں بات ہوئی، لیکن دوست مزاری کا یہ کہنا ہے کہ چوہدری شہزاد حسین جو ہے وہ مسلم لیگ قاف کے وہ سربراہ ہیں، انہوں نے خط لکھا تھا اور خط کے جو تناظر میں میں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن دوسری جانب مسلم لیگ قاف ہی کے جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چوہدری شجاعت حسین ہرچند کے پارٹی کے سربراہ ہیں لیکن یہ اختیار جو ہے پارلیمانی کمیٹی کو ہے کہ وہ کسے ووٹ دیں، اور پارلیمانی کمیٹی نے اپنے اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا امیدوار جو ہے وہ چوہدری پرویز الہی ہے اور ہم انہیں ووٹ دیں گے۔ تو یہ دو باتیں اس وقت جو چل رہی ہیں، لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ قاف کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ آ کر خط لکھتے کہ آپ یہ جو ہے 10 ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہ کریں، جبکہ یہ اختیار جو ہے پارلیمانی پارٹی کو حاصل ہے اور پارلیمانی پارٹی جو ہے اس چیز کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ کسے ووٹ دیں اسمبلی کے اندر، کیونکہ سیاسی صورتحال ان کے سامنے ہے، جبکہ پرویز الہی کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے دوست مزاری انہوں نے آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، آئین کے جو آرٹیکل 6 ہے اس پر جو یہ لاگو ہو سکتا ہے اور انہوں نے اس کے خلاف ورزی کی ہے اور اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔
جی بہت شکریہ۔ تو سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے
سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم مرداد 23 ذی الحجہ اور 23 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیئیس ذیلحجہ سن 345 ہجری قمری کو عظیم مسلمان دانشور اور مشہور مورخ ابو الحسن مسعودی کا انتقال ہوا. مسعودی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلامی سرزمینوں کی سیاحت اور وہاں کے بارے میں تحقیق میں گزارا. انہیں ارضیات، طبیعیات، جغرافیہ اور فلسفے میں انتہائی مہارت حاصل تھی. ان کی اہم کتابوں میں مروج الذہب اور التنبیہ والاشراف کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا جا سکتا ہے، جو انتہائی شہرت کی حامل ہیں. تیئیس جولائی 1798 عیسوی کو نیپولین کی فوج نے قاہرہ پر قبضہ کر لیا. اس طرح مصر میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا. نیپولین نے ساحلی شہر اسکندریہ پر جدید جنگی ساز و سامان اور اپنے خاص جنگی ہیلوں کے ذریعے قبضہ کرنے کے بعد مصر کے دارالحکومت قاہرہ کا رخ کیا. حاکم قاہرہ مراد بیگ اپنے شہر کا دفاع کرنے کے لیے شہر کے باہر مورچہ بند ہو گئے اور نیپولین کی فوجوں کے اہرام مصر کے قریب پہنچنے کے بعد دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی. اس جنگ میں، جو جنگ اہرام کے نام سے مشہور ہے، جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فرانسیسی فوج کو کامیابی حاصل ہوئی. تیئیس جولائی سن 1900 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ کے مصنف اور مورخ جولیو برانڈینسن پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تاریخی واقعات کی تحقیق کی. انہوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں. ان کی کتابوں میں سیاسی تاریخ کی سیر، جنگ چھڑنے کے اسباب اور تاریخ یورپ خاص طور سے قابل ذکر ہیں. 1963 عیسوی میں جولیو برانڈینسن کا انتقال ہوا. تیئیس ذیلحجہ سن 1359 ہجری قمری کو مشہور مسلمان عالم دین اور محدث آیت اللہ شیخ عباس قمی کی وفات ہوئی. انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران بہت مشکلات برداشت کیں. وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے، جہاں ممتاز علماء سے بھرپور قصبے فیض کیا. تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایران واپس آ کر تصنیف و تالیف اور دینی امور کی انجام دہی میں مصروف ہو گئے. آیت اللہ شیخ عباس قمی نے مختلف علوم میں انتہائی اہم اور بیش بہا کتابیں تحریر کی ہیں. کتاب مفاتیح الجنان انہیں کی تالیف کردہ ہے، جس میں انہوں نے دعائیں اور احادیث جمع کی ہیں. تیئیس یکم مرداد 1357 ہجری شمسی کو ایران کے نامور عالم دین اور شہرہ آفاق فقی آیت اللہ العظمیٰ علی ابن ابراہیم معصومی المعروف الحاج ملا علی ہمدانی نے وفات پائی۔ آپ 1273 ہجری شمسی میں ہمدان کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ہمدان اور تہران میں حاصل کرنے کے بعد آپ قم روانہ ہو گئے، جہاں آپ نے مرزا جواد ملکی تبریزی، شیخ احمد قمی اور حوض علمیہ قم کے بانی آیت اللہ العظمیٰ حائری یزدی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ العظمیٰ حائری یزدی کے حکم پر حاج ملا علی ہمدانی ہمدان روانہ ہوئے، جہاں آپ نے شہر کی دینی درسگاہ کو رونق بخشی۔ ہمدان میں آپ نے ایک عظیم کتب خانہ بھی قائم کیا اور پیک اسلام کے نام سے ایک رسالے کا اجرا کیا۔ آیت اللہ الحاج ملا علی ہمدانی نے 50 برس تک ہمدان اور مغربی ایران کی روحانی قیادت کی۔ ان کی تصانیف میں اربعین حدیث، تقلید اور اجتہاد سے متعلق مقالے اور حبت و تکفیر سے متعلق کتابیں کتابچے قابل ذکر ہیں۔ تیئیس جولائی 1988 عیسوی کو مشہور ٹیسٹ کرکٹر ڈاکٹر جہانگیر خان کا انتقال ہوا۔ وہ یکم فروری 1910 عیسوی کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر جہانگیر خان کو ابتدائی سے کرکٹ سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ ان کا ٹیسٹ کیریئر بہت مختصر رہا، انہوں نے کل 4 ٹیسٹ میچ کھیلے، لیکن جہانگیر خان کو دنیائے کرکٹ میں زندہ جاوید بنانے والا واقعہ ایک چڑیا کی ہلاکت کا واقعہ تھا۔ 4 جولائی 1936 عیسوی کو جہانگیر خان کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے ایم سی سی کے خلاف کھیل رہے تھے۔ مخالف ٹیم بلے بازی کر رہی تھی، جہانگیر خان گیند بازی کر رہے تھے۔ انہوں نے گیند پھینکنے کے لیے دوڑنا شروع کیا۔ جیسے ہی گیند ان کے ہاتھ سے فضا میں بلند ہوئی، ایک چڑیا گیند کے راستے میں آ گئی اور اس سے ٹکرا کر وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ آج تک وہ تاریخی گیند اور چڑیا انگلینڈ کے لارڈز گراؤنڈ کے لانگ روم میں محفوظ ہے۔ تیئیس جولائی 1999 عیسوی کو مراکش کے بادشاہ شاہ حسن دوم کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 38 سال تک حکمرانی کی۔ وہ 1929 میں پیدا ہوئے اور مراکش کی آزادی کے 5 سال بعد 1941 میں تخت نشین ہوئے۔ شاہ حسن پر ان کے دور حکومت میں کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن ہر دفعہ ان کی جان بچ گئی۔ وہ ایک سخت حاکم تھے اور ہر طرح کی مخالفت کو سختی سے کچل دیتے تھے۔ اسی وجہ سے مراکش کے لوگ ان کے خلاف تھے۔ شاہ حسن صہیونی حکومت کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے والوں میں پیش تھے، حتیٰ انہوں نے صہیونی حکومت اور بعض عرب ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، خلقت کی رانائیاں۔
سامعین، یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سی یادیں باقی اور تازہ ہوں گی، حتیٰ بچپن کی بھی بہت سی باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ یہ بات یا باتیں آپ کے ذہن میں کس طرح محفوظ رہتی ہیں؟ کیا ابھی تک آپ نے ذہن اور حافظے کے حیرت انگیز نظام کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ خطرے کے وقت جب آگ سے یا کسی بہت گرم چیز سے آپ کا ہاتھ چھو جاتا ہے تو فوراً آپ کیوں چونک جاتے ہیں اور سوزش یا تکلیف کا احساس کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس طرح کے رد عمل پر مجبور کرتی ہے؟ یقینی طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سی باتیں اور حافظے موجود ہیں۔ حافظے کا یہ مرکز کہاں ہے؟ جب آپ کوئی خاص مہارت حاصل کرتے ہیں تو اسے آپ آخر عمر تک کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ دماغ ان تمام امور کا مرکز ہے جنہیں ہم نے ذکر کیا۔ دماغ انسان کے لیے بہت ہی عظیم نعمت الہی ہے جس کے بارے میں ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دماغ جسم انسانی کا ہائی کمان ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا یہ عضو رئیسہ گردن کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے۔ اس کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے جو سر کی مضبوط ہڈیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ان ہڈیوں کو کھوپڑی بھی کہا جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انسانی جسم کے اس اہم عضو کے بارے میں اپنے ایک شاگرد مفضل سے فرماتے ہیں کہ اگر تمام موانع اور جو پردے حائل ہیں وہ سب ہٹ جائیں اور تم دماغ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کا دماغ مختلف باریک جھلیوں اور پردوں سے پوشیدہ ہے تاکہ اسے کوئی گزند نہ پہنچ سکے اور دماغ سالم رہے۔ انسان کی کھوپڑی خود کے مانند ہوتی ہے جو انسان کے دماغ کو چوٹ سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان کا دماغ جسم اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطہ اور اسی طرح مرکز تفکر اور انسان کی روحی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ دماغ کی ساخت اربوں کی تعداد میں عصبی خلیوں سے تشکیل پاتی ہے جس کا کام بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ بیرونی دنیا سے بدن کو ربط دینے کے لیے انسانی دماغ کے پاس بہت سے عوامل و عناصر ہوتے ہیں جو اس اہم کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کی مشینریاں اپنے حیرت انگیز سسٹم کی بدولت انتہائی باریکی اور ظرافت کے ساتھ انسانی دماغ سے تعاون کرتی ہیں اور بیرونی دنیا سے انسان کا رابطہ برقرار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ اشیاء کے منظر کو دریافت اور اپنے مخصوص وسیلوں اور ذریعوں کی مدد سے کیمرے کی طرح اشیاء کی تصویر لے کر تیزی کے ساتھ انہیں انسان کے دماغ میں منتقل کر دیتی ہے۔ انسان کا دماغ بہت سی اطلاعات کو بیک وقت دریافت کرتا ہے اور ان تمام اطلاعات کو دریافت کرتے وقت دماغ کی سرگرمیوں میں کسی قسم کا تداخل یا خلل پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا جس وقت آنکھ اطلاعات کو دریافت کرتی ہے اس وقت دماغ دیگر ارتباطی مشینریوں کی مختلف اطلاعات کو دریافت کرنے سے غافل نہیں ہوتا اور سبھی کا پوری باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے اور پھر ضروری فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ خدا وند عالم نے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پیچیدہ کارخانہ ایک چھوٹے سے عضو یعنی دماغ میں بنا رکھا ہے۔ انسان کے دماغ میں متعدد مراکز پائے جاتے ہیں جو غیر ارادی
اعمال و حرکات کو خودکار طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام تنفس یا حرکات قلب سے مربوط مرکز، معدے اور آنتوں اور بدن کے دیگر اعضاء کی سرگرمیاں، جسم کے غیر ارادی اعمال و حرکات کا کنٹرول وغیرہ اتنی مہارت اور ظرافت کے ساتھ دماغ میں انجام پاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جسم کے دیگر کاموں میں وقفہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً دماغ کے فرمان پر جسم کے گرم ہوتے ہی بدن کے غدود میں ایک خاص قسم کا ترشح پیدا ہوتا ہے، اور یوں پسینہ نکلنے کے نتیجے میں بدن کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ بدن کے داخلی امور کے نظم و نسق اور تنظیم کے بغیر احساس درد و رنج، عشق و محبت یا عداوت و ترحم سب دماغ کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ سائنسدانوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ سب سے حیرت انگیز مشینری انسان کا دماغ ہے۔ البتہ آج انسان الیکٹرانک دماغ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن انسان کے دماغ کا امتیاز الیکٹرانک دماغ پر قدرت درک، فہم، تخلیقی صلاحیت اور حافظے کی شکل میں ہے، اور ابھی تک کوئی بھی مشینری یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ دماغ کے اندر کا سب سے بڑا حصہ بھیجے یا برین کا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی لطیف و ظریف عضو ہوتا ہے جو گرے رنگ کے مادے سے، جس کی ضخامت کئی ملی میٹر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ حصہ بہت چھوٹا، لطیف اور ظریف ہوتا ہے، لیکن اس کے ہر چھوٹے جز میں بہت سے اسرار و مسائل ہوتے ہیں۔ بھیجے کی سطح پر گہری لکیریں اور نشیب و فراز سے پر عجیب و غریب خطوط ہوتے ہیں، اور یہ دو نیم کرے میں تقسیم ہوتا ہے۔ بھیجا یا برین ہوش و ارادے اور شعور و حافظے کا مرکز ہے، اور بہت سے روحی اعمال جیسے خوف و حراس، اضطراب وغیرہ کا اس سے رابطہ رہتا ہے۔ دماغ کا ہر حصہ ادراکی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے دلچسپ حصہ حافظے اور یاد سے مربوط حصہ ہوتا ہے۔ حافظے میں پوری ایک عمر کی یادیں منظم فائل کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ انسان پوری دقت کے ساتھ چند سیکنڈوں میں ریکارڈ میں موجود تمام فائلوں کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، اور گزشتہ برسوں سے مربوط واقعات اور یادوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور انسان کے فکری ذخیرے اسی چھوٹے سے حصے میں درج اور ثبت ہوتے ہیں۔ اس مختصر اور چند ملی میٹر کے مرکز میں چند سیکنڈوں کے اندر جہاں چاہیں دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک چھوٹے سے عضو میں تمام معلومات اور یادوں کا درج ہو جانا خداوند حکیم و دانا کے ارادے سے ہی عبارت ہے، جو انسان کے تمام امور سے باخبر اور آگاہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، فکر و تفکر اور انسان کے تجربات کا ذخیرہ دماغ کے مختلف حصوں میں ہے۔ البتہ انسان ابھی ان اعمال و حرکات کی ماہیت و کیفیت کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ تفکر و تعقل کی قدرت بہت ہی پیچیدہ امور میں سے ہے، جو صرف آدمی سے مختص ہے، اور اسی امر نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز بنا رکھا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسان کی اس صلاحیت و قوت کی طرف متعدد بار اشارہ کیا ہے، اور متعدد آیتوں میں صاحبان عقل و خرد کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ انسان کی فکری اور روحی سرگرمیاں صرف دماغ اور اعصاب کی فزیولوجی سے مربوط نہیں ہوتی۔ روحی حالات، افکار و حافظہ مختلف جہات سے دماغ سے ارتباط رکھتے ہیں۔ دماغ روحی اور فکری سرگرمیوں کا ایک ذریعہ ہے، اور حقیقت روح اور انسان کی فکر جہان خلقت کے اسرار و رموز میں سے ایک ہے۔ انسان کے اندر موجود اس ممتاز خصوصیت کی مدد سے ہر روز مختلف میدانوں میں علمی انکشافات اور پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بے شک خداوند مہربان نے اپنی اشرف المخلوقات یعنی انسان کے اندر غیر معمولی طاقت و توانائی ودیت کی ہے کہ جس کی مدد سے اس نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام خلقت کی رانیاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے چند اخبارات کی سرخیاں سماعت فرمائیں۔ تہران ٹائمز کی سرخی ہے، ایران کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان پاکستان کے دورے پر۔ روزنامہ آرمان امروز کی سرخی ہے، دہوک پر بمباری، اردوغان کا کرتب دکھانا انہیں بھاری پڑ گیا۔ روزنامہ گارڈین، اقوام متحدہ کی حمایت سے یوکرائن اور روس نے اناج کی برآمدات بحال کرنے کی ڈیل پر دستخط کیے۔ اور کچھ خبروں کی تفصیل۔ روزنامہ جامع جم کی سرخی ہے، ایران، روس اور چین امریکہ کے مد مقابل تین آزاد طاقتیں۔ بین الاقوامی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ مشرق کی جانب ہماری نگاہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس جانب دیکھ رہے ہیں جہاں سے ترقی کا سورج نکل رہا ہے۔ ہندوستان، چین اور روس اور دیگر مشرقی ممالک ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ انقلاب کے بعد سے اب تک ایران ان چند گنے چنے ممالک میں شامل ہے جو امریکہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں اور مستحکم طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مغرب یہ نہیں چاہتا، لیکن اس بات میں کیا حرج ہے کہ ہم روس، چین اور ہندوستان جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات برقرار رکھیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اور جبکہ مغرب نے ایران پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، ان ممالک نے ہمیں اپنی صلاحیتیں پیش کی ہیں۔ واضح الفاظ میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ انقلاب کے شروع سے لے کر اب تک امریکہ نے نہ صرف ذرہ برابر نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ جہاں ہو سکا ایران کو بین الاقوامی پابندیوں میں الجھا بھی دیا۔ لیکن اب ایران مشرق کی جانب نگاہ رکھتے ہوئے ان پابندیوں کو بے اثر بنانے کا عزم کر چکا ہے۔ سامعین، اب آئیے ہندوستان پاکستان کے اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ صحافت، نو منتخب صدر دروپدی مرمو پیر کو حلف لیں گی۔ روزنامہ اعتماد، دیگر بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں ہندوستانی روپیہ اچھی حالت میں ہے، آر بی آئی گورنر۔ روزنامہ پاکستان، اگر زرداری اور شجاعت لڑائی چاہتے ہیں تو پھر اب لڑائی ہے، چودھری حسین الہی کا پیغام۔ سمین، روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، حمزہ شہباز 3 ووٹوں کی برتری سے وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار۔ اخبار لکھتا ہے کہ حمزہ شہباز 3 ووٹوں کے فرق سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ برقرار رہے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے نتیجے کا اعلان کرنے سے پہلے چودھری شجاعت کا خط ایوان میں پڑھ کر سنایا، جس کی بنیاد پر مسلم لیگ قاف کے کاسٹ کیے گئے تمام 10 ووٹ منسوخ کر دیے گئے۔ سامعین، اس حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ کا اسٹیٹس جو ہے وہ عبوری وزیر اعلیٰ میں تبدیل کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ پیر کو سماعت جاری رہے گی۔ کیجریوال نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس اور اسمبلی میں اپنی تقریر میں 3-4 مہینے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ معاف کیجیے گا جی سامعین، کیجریوال نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس اور اسمبلی میں اپنی تقریر میں 3-4 مہینے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ عام آدمی پارٹی کے وزیر تعلیم منیش سسودیا گرفتار ہونے والے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے تو مجھے بتایا گیا کہ ڈھونڈ رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر ایک نیا نظام نافذ کیا گیا ہے، پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ کس شخص کو جیل بھیجنا ہے، اور پھر اس کے خلاف من گھڑت اور جھوٹا مقدمہ بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے ایک اخبار نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ کیجریوال نے کہا ہے کہ وہ بہت ایماندار کٹر قوم پرست آدمی ہیں، ہمارے ملک میں آزادی کے بعد سے سرکاری اسکولوں کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، یہ طے تھا کہ غریب کا بچہ مزدوری کرے گا اور رکشہ چلائے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اور سمعین اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر ہیں، میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ عزیز سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ آسمان امامت و ولایت کے 12 درخشاں ستارے قائم آل ایبا حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام مہدی میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے روشن اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلہ وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی مذہبی سرگرمیوں اور ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں مذہبی علماء اور دانشوروں کو اعلیٰ مقام و منزلت حاصل ہے۔ خاتم الانبیاء افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء روئے زمین پر چراغوں کی مانند ہیں، نیز انبیاء کرام کے جانشین اور وارث ہیں۔ دین اسلام آخری الہی اور آسمانی دین ہے اور پیغمبر اکرم آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، کیونکہ لوگ ترقی و کمال کی اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اپنی ابدی سعادت و کامرانی کا نسخہ حاصل اور قیمتی میراث کے تحفظ میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی آخر بھی خدا کے بندوں میں شامل تھے، اس لیے دیگر انسانوں کی طرح آپ بھی ایک محدود زندگی بسر کر کے اس دنیا فانی سے دار بقا کی جانب چلے گئے، لیکن اس کرۂ خاکی پر جب تک آخری انسان سانسیں لیتا رہے گا اس وقت تک اسلامی تعلیمات کی بقا ضروری ہے۔ آغاز اسلام کے بعد سے 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ تک نسل مرسل اعظم سے 12 معصوم اماموں کا بابرکت اور نورانی وجود نہال اسلام کے تناور ہونے اور نفاق و کفر کے تباہ کن طوفانوں اور حادثات سے اس کے محفوظ رہنے کا باعث بنا۔ البتہ آخری دین الہی کی حفاظت کے لیے عالم انسانیت نے بھاری تاوان کے طور پر انسان کامل کے عملی نمونوں یعنی 11 معصوم اماموں کی پاکیزہ زندگیاں قربان کر دیں۔ 12 امام معصوم حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مصلحت الہی سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، تاکہ نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات دے عالم ان کے بے مثال و پرفیض وجود کے سائے میں باقی رہے اور آپ کی پاکیزہ زندگی بھی آپ کے جانی دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رہے۔ بعض روایات کی بنیاد پر امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کی وجہ کیا ہے، یہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے جو ابھی نہیں بلکہ حضرت امام زمانہ کے حکم خدا سے ظہور کے بعد آشکارا ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ بعض روایات میں غیبت امام عصر کی عام فہم وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ ان روایات میں لوگوں کا امتحان انسان کی سعادت و خوشبختی میں مادی اور دنیوی حکومتوں کی ناکامی کا نمایاں ہونا، انسانوں کی پرورش و تربیت بقائے عالم کے لیے فیض کے وسیلے کے عنوان سے امام و حجت الہی کا تحفظ اور عدل و انصاف پر مبنی الہی حکومت کے قیام کے لیے دنیا کی آمادگی شامل ہیں۔ لیکن قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ جب تک امام معصوم اور حجت الہی پردہ غیب میں ہے، متقی اور پرہیزگار صاحبان علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، الہی تعلیمات کی وضاحت کریں۔ روایات کے مطابق پیش خدا ان علماء کی عظمت و منزلت انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بلند ہے۔ عالم دین کی اہمیت و عظمت، مقام و منزلت اور جلالت و کرامت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے خدا اور ملائکہ کے بعد صاحبان علم کا تعارف اپنی وحدانیت کے گواہ کی حیثیت سے کرایا ہے۔ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت پر دلائل کے ساتھ ایمان و یقین رکھنے والے ان موحد صاحبان علم کا اللہ اور ملائکہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پردہ غیبت میں ہمارے قائم کے جانے کے بعد اگر ان صاحبان علم کا وجود نہ ہوتا جو خدا کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے اور اس کے وجود کے فیض سے ہدایت پاتے ہیں اور الہی دلائل و براہین سے دین خدا کا دفاع کرتے ہیں اور پرہیزگار کے مستضعف اور کمزور بندوں کو ابلیس اور اس کے پیروؤں کے دام فریب سے نجات دلاتے ہیں، تو بلا شبہ تمام لوگ دین خدا سے منحرف اور اپنے دین پر پلٹ جاتے۔ سامعین، 12ویں آفتاب امامت قائم آل ابا حضرت امام مہدی کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے نورانی اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جس پر کوئی ملک اور فرشتہ بھی نازل نہیں ہوا، وہ علم اور تقویٰ کی اس منزل تک کیسے دسترسی حاصل کر لیتا ہے کہ بہت سے انبیاء سے بھی وہ افضل و برتر ہو جاتا ہے، اور خداوند متعال اس کو اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنی توحید و وحدانیت کا گواہ بناتا ہے۔ اس راز سے آگاہی انسان کے لیے کس قدر لذت بخش اور وجد و سرمستی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیات و روایات میں بھی صاحبان علم کی معرفت اور ان کی پیروی پر بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب دانیال پر وحی فرمائی کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ جاہل انسان ہے جو دانستہ طور پر صاحب علم کے حق کو سبک اور بے اہمیت سمجھے اور اس کی پیروی نہ کرے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے جو بے شمار اجر و ثواب کا جویا ہو، صاحبان علم کا ہم نشیں ہو، متین و سنجیدہ افراد کا پیرو ہو اور صاحبان علم و دانش کی قدر کرتا ہو۔ اسلام علماء دین کی خاص منزلت و اہمیت کا بے سبب قائل نہیں ہے۔ وہ دین جو مرضی الہی سے عالم انسانیت کے لیے سعادت مندانہ اور خوش بختی کی زندگی کا آخری اور جامع ترین لائحہ عمل لے کر آیا ہے اور اس کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے سینکڑوں اور شاید ہزاروں سال باقی رہنا ہے، لہذا اسے باخبر و بابصیرت اور متقی و پرہیزگار صاحبان علم کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کے تلاطم اور عالم انسانیت میں تیزی سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں میں انسان کی نئی ضرورتوں کو پورا اور جدید مسائل و مشکلات کو حل کر سکے۔ خداوند عالم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں انسانوں کے لیے ابدی اور جاویداں سعادت و خوشبختی کا جامع اور ناقابل تغییر دستور العمر بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ وحی اور عقل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دور کے حالات کے مطابق مختلف شعبوں میں جزی مسائل کے احکام پر دسترس حاصل کریں، لیکن جزی مسائل کے احکام کو کشف کرنے اور ان کو معلوم کرنے کے لیے دینی کتب و ماخذ پر ہر پہلو سے مسلط ہونا نیز گہرے ایمان اور قوت عقل و ادراک کا وسیع پیمانے پر حامل ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ ملکہ و مہارت صحیح تربیت و پرورش اور مسلسل جد و جہد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کا حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ علماء دین ہی وہ با ایمان اور عزم راسخ کے حامل افراد ہیں جو اپنی تمام عمر کی جد و جہد اور سعی و کوشش کے ماحصل اور ثمرے کو دین الہی کی بقا کے لیے انسانیت پر قربان کر دیتے ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلے وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی سرگرمیوں، ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ سامعین، اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی کاروان سراؤں کی خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں، امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔
عزیز سامعین، ہم گزشتہ دو پروگراموں میں ایرانی کاروان سراؤں کا جائزہ لے چکے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ایرانی کاروان سراؤں کے فن تعمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کاروان سرا در حقیقت ایسی عمارت ہوتی ہے جس میں قافلوں اور کاروانوں کے رہنے کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے۔ کاروان سراؤں کے صحن سادہ ہوتے ہیں، ان کا باب داخلہ بڑا اور ہر طرح کی نقاشی سے آری اور سادہ ہوتا ہے۔ کاروان سراؤں میں باب داخلہ اور احاطے کے درمیان ایک دالان ہوتا ہے جس میں قوس مانند طاق بنے ہوتے ہیں۔ ماضی میں ان مقامات میں مسافروں کے آرام کرنے کے لیے کمرے، گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے لیے استبل وغیرہ، اور تاجروں کے سامان رکھنے کے لیے گودام بنے ہوتے تھے۔ ان کاروان سراؤں میں چند گھنٹوں سے چند دنوں تک رہنے کی اجازت ہوتی تھی، تاہم اس طرح کی تمام عمارتوں کو کاروان سرا نہیں کہا جاتا۔ یہ عمارتیں اپنی گوناگوں، افادیت اور کارکردگی کے پیش نظر مختلف ناموں سے یاد کی جاتی تھی۔ اس طرح کی عمارتوں کو کاربات، روبات، سابات اور خان جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا۔ سابات، جس کے معنی آرام گاہ کے ہیں، ایسی عمارت کو کہا جاتا تھا کہ جو استراحت و آرام کرنے کے لیے تعمیر کیا جاتا تھا۔ سابات شہروں کے اندر اور باہر بنایا جاتا تھا اور آج کے مسافر خانوں جیسا ہوتا تھا۔ سابات میں کچھ چھوٹے کمرے، ایک عام ہال اور پانی کا حوض اور ٹینکی ہوتی تھی، اور سابات تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے مناسب ہوتا تھا۔ ان عمارتوں میں 3 سے 7 انٹری گیٹ ہوتے تھے، اور بعض اوقات احاطے میں ہی آرام کرنے کے لیے لکڑی کے بینچ بنے ہوتے تھے۔
رباط راستے کے کناروں، خاص طور سے شہر سے باہر کے راستوں پر بنی عمارت کو کہا جاتا تھا جو کافی چوڑے ہوتے تھے۔ رباط میں متعدد کمرے اور زیادہ سہولیات ہوتی تھیں۔ رباط میں زیادہ سے زیادہ ایک روز رہائش اختیار کی جاتی تھی۔ جن عمارتوں کو رباط کہا جاتا تھا، ان میں مسافروں کے لیے رہائش کے کافی انتظامات و وسائل ہوتے تھے۔ رباط میں حوض اور بڑے سوئمنگ پول ہوتے، اور اس کے سرسبز و شاداب صحن مسافروں کی رہائش کو دلنشین بنا دیتے تھے۔ اکثر رباطوں میں نگرانی کے لیے متعدد برجیاں بنی ہوتی تھیں، جن سے ان کی نگرانی و حفاظت کے امور انجام پاتے تھے۔ رباط کی چھتیں شیپدار یعنی ڈھلاندار ہوا کرتی تھیں، اور انہیں محکم و مضبوط اینٹوں اور میٹیریل سے بنایا جاتا تھا۔ ایک فرانسیسی ایران شناس رباط کے بارے میں لکھتا ہے کہ رباط ایک طرح سے قلعہ اور چھاؤنی ہوتا تھا کہ جو اسلامی ملکوں کے سرحدی علاقوں میں بنایا جاتا تھا، اور یہ فوجی عمارت بھی شمار ہوتا تھا۔ رباط بتدریج قافلوں اور مسافروں کی آرام گاہ میں تبدیل ہو گیا، اور اطراف کے لوگ خطرے کے موقع پر اس میں پناہ لیتے تھے۔ بڑی رباطوں کو کاروان سرا کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں دائرۃ المعارف لاروس میں لکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایسے مہمان خانے اور پناہ گاہیں موجود ہیں جن میں مسافروں کے قافلے اور غیر ملکی ٹورس ٹھہرتے تھے۔
اسلامی دور حکومت میں رباط کی تعمیر حکمرانوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔ خراسان عظمیٰ، شاہراہ ریشم اور مشرقی ایران کی تجارتی گزرگاہ کے عنوان سے راستوں اور سفر کے سلسلے میں بہت سے تاریخی آثار کا حامل ہے۔ خراسان عظمیٰ میں کاروان سراؤں کی تعداد 40 بتائی گئی ہے، جن میں بعض تو ویران ہو چکی ہیں، تاہم بعض کی تعمیر نو کر دی گئی ہے۔ رباط ماہی، رباط شرف، رباط زعفرانیہ، رباط مزینان، رباط شاہ عباس اور رباط قدم گائے خراسان کے علاقے کے اہم ترین رباط ہیں۔ رباط شرف شمال مشرقی ایران میں مشہد سرخس روڈ پر نیم بیابانی علاقے میں واقع ہے۔ اس کے ایوان کے کتبوں پر موجود مد کے پیش نظر یہ عمارت 508 ہجری قمری یعنی 1114 میں تعمیر کی گئی ہے۔ رباط شرق ایک بڑی کاروان سرا ہے جو 109/63 کے رقبے پر بنائی گئی ہے۔ اس میں دو وسیع و عریض صحن اور بلند ایوان بنے ہوئے ہیں اور اس میں نماز خانہ، نگہبانوں کے کمرے، استبل، حجرے اور متعدد کمرے ہیں جو عمارتوں کی داخلی ڈیزائن میں ایرانی معماروں کی اپنی مثال آپ ذوق و سلیقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایوانوں، طاقوں اور گنبدوں میں انٹرو یا آجری ڈیزائننگ اور مقرنس کے کام میں اختیار کیے جانے والے اصول اور ہمہ گیر تناسب کی پابندی ان عمارتوں کی جملہ خصوصیات ہیں۔ ایوانوں کے نیچے اور نمازیوں کی محرابوں میں چونے کے خوبصورت کام نے ان کاروان سراؤں کو سلجوقی دور کی گراں قدر عمارتوں کی فہرست میں قرار دے دیا ہے۔
صفوی دور میں بڑی تعداد میں سیاح ایران آتے تھے اور انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس دور کی کاروان سراؤں کی نہایت خوبصورت تصویریں پیش اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ فرانسیسی سیاح تاورنیا، جس نے 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں عیسوی میں کئی بار ایران کا سفر کیا ہے، کاروان سراؤں کے بارے میں نہایت دلچسپ اطلاعات درج کی ہیں۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ معمولاً تبریز سے اصفہان پہنچنے میں 24 دن لگتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن صاب العبور پہاڑیوں کو عبور کر لیا اور شاہ صفی کی بنوائی ہوئی ایک عظیم الشان کاروان سرا میں پہنچ گئے۔ میں نے اب تک اس سے بہتر کاروان سرا اور مہمان خانہ نہیں دیکھا۔ اس نے اس کاروان سرا کا دنیا کے دوسرے ملکوں کے کاروان سراؤں سے موازنہ کرتے ہوئے اسے عثمانی کاروان سراؤں سے زیادہ بہتر اسباب زندگی اور سہولیات کا حامل اور آرام دہ قرار دیا ہے۔ برطانوی میوزیم کے بارے میں موجود ایک خطی تومار میں ایرانی شہروں میں بنی ہوئی کاروان سراؤں کو قابل توجہ کہا گیا ہے۔ اس تومار میں اصفہان کے امام اسکوائر یا میدان نقش جہان کے اطراف میں موجود 40 کاروان سراؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مشیر الممالک کاروان سرا جنوبی ایران کے شہر برازجان کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ کاروان سرا 1250 ہجری قمری مطابق 1834 عیسوی میں تعمیر کی گئی ہے اور اس میں استعمال ہونے والا اہم میٹیریل پتھر اور گارا ہے، اور اس کا فرش بڑے بڑے تراشیدہ پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور اس کی چھت پر بھی چوڑے چوڑے پتھر بچھائے گئے ہیں جس پر گرنے والا بارش کا پانی پتھر ہی کے بنے ہوئے پرنالوں اور ناودانوں سے عمارت کے باہر نکل جاتا ہے۔ کاروان سرا کے صحن باب داخلہ یا انٹری گیٹ میں لکڑی کا ایک بڑا دروازہ لگا ہوا ہے جس پر منبت کاری ہوئی ہے۔ اس عمارت کے دوسرے طبقے کے بڑے حصے پر چونے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے اور اس کی چھت گنبد مانند ہے جس میں معمولاً مالدار مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ حصہ شاہ نشین کے نام سے معروف ہے اور کاروان سرا کے باہری رخ پر ایک بڑی ٹیرس ہے۔ اس کاروان سرا میں 68 کمرے ہیں اور اس کے چاروں سمت میں اینٹوں کی بنی ہوئی 4 برجیاں ہیں۔ یہ عمارت پہلے کاروانوں کے آرام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور پھر فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گئی اور اس وقت اپنی تاریخی اہمیت و قیمت کی بنا پر خالی کرا لی گئی ہے اور اس کی مرمت و تعمیر نو کی جا رہی ہے۔
شہر اصفہان کے عظیم الشان فن تعمیر اور تاریخی آثار میں اسکول، بازار اور چہار باغ کے کنارے باقی بچی کاروان سرائیں اور بازار گوہر بے بہا کی مانند چمک رہے ہیں۔ یہ عمارتیں 12ویں صدی عیسوی میں شاہ سلطان حسین صفوی کے حکم سے 16 سال کی مدت میں تعمیر کی گئی ہیں اور انہوں نے اسے اپنی ماں کو پیش کیا ہے۔ اس بنا پر اسے شاہ کی ماں کی کاروان سرا اور مدرسہ کہا جانے لگا۔ کاروان سرا کی تعمیر کا محرک مدرسے کے طالب علموں کی معاشی ضروریات پوری کرنا تھا۔ کاروان سرائے مادر شاہ کی عمارت 80 میٹر لمبے مربع شکل صحن پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر ضلع میں ایک ایوان ہے جس کے ساتھ ہی 2 طبقہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کاروان سرا کی قدر وسیع فضا اس بات کا باعث بنی کہ اس کی تعمیر نو کر کے اسے جدید طرز کے ایک ماڈرن ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ہوٹل عباسی کے نام سے معروف ہے جو کہ دنیا کا قدیمی ترین ہوٹل شمار ہوتا ہے۔ عباسی ہوٹل 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک روایتی حصہ اور ایک ماڈرن حصہ۔ اس کاروان سرا میں 600 افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے اور داخلی ڈیزائن اور یہ فن تعمیر کی تزئینات و آرائش کے لحاظ سے اپنی مثال آپ شمار ہوتی ہے۔ اس کے مرکزی صحن کی ڈیزائن چہار باغ کی طرز پر ہے، جس کے ہر مرکزی حصے میں ایک آب نما یا پانی کا فوارہ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کاروان سرا کے درمیان سے ایک نہر بھی نکالی گئی ہے جو باغ کی شادابی و تراوت کو بڑھاتی ہے۔ یہ ہوٹل ایرانی فنکاروں اور معماروں کے ہاتھوں کا انمول نمونہ ہے اور اس کا ہر گوشہ حیرت انگیز ذوق و شوق کا عکاس ہے۔ اس کے 24 دروازے اور کھڑکیوں میں رنگین شیشے لگے ہوئے ہیں جو ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اس کی نقاشیاں قاجاری اور صفوی سب پر کی گئی ہیں اور اس پر چونے کا گوناگون کام اور آئینہ کاری کی گئی ہے، چنانچہ اس ہوٹل کی کوئی بھی جگہ تزئین و آرائش سے خالی نہیں ہے۔ عباسی ہوٹل میں موجود اسباب و وسائل نیز سہولیات جدید ترین عالمی معیارات کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ورزشی کمپلیکس، ریسپشن ہال، قرآنی مخطوطوں کا میوزیم اور متعدد ریسٹورنٹ اس ہوٹل کی مختلف سہولیات کا ایک حصہ ہیں کہ جو کسی زمانے میں مشہور کاروان سرا رہا ہے۔ اس وقت عباسی ہوٹل پورے سال ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔